الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أسرة الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال المؤلف رحمة الله عليه: باب تحريم العقوق وقطيعة الرحم. قال الله تعالى: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. وقال تعالى: والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار. وقال تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. وعن أبي بكرة نفيع بن الحارث رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ ثلاثة. قلنا: بلى يا رسول الله. قال: الإشراك بالله وعقوق الوالدين. وكان متكئا فجلس فقال: ألا وقول الزور وشهادة الزور. فما زال يكررها حتى قلنا: ليته سكت. متفق عليه. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الكبائر الإشراك بالله وعقوق الوالدين وقتل النفس واليمين الغموس. رواه البخاري. واليمين الغموس التي يحلفها كاذبا عامدا سميت غموسا لأنها تغمس الحالف في الإثم. وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من الكبائر شتم الرجل والديه. قالوا: يا رسول الله، وهل يشتم الرجل والديه؟ قال: نعم، يسب أبا الرجل فيسب أباه، ويسب أمه فيسب أمه. متفق عليه. وفي رواية: إن من أكبر الكبائر أن يلعن الرجل والديه. قيل: يا رسول الله، كيف يلعن الرجل والديه؟ قال: يسب أبا الرجل فيسب أباه، ويسب أمه فيسب أمه. وعن أبي محمد جبير بن مطعم رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل الجنة قاطع. قال سفيان في روايته: يعني قاطع رحم. متفق عليه. وعن أبي عيسى المغيرة بن شعبة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى حرم عليكم عقوق الأمهات ومنعا وهات ووأد البنات وكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. متفق عليه. یہ اس کتاب کا 41 باب ہے، جس کا عنوان امام النووی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ باندھا ہے باب تحریم العقوق وقطيعة الرحم. اس باب میں جس چیز کو بیان کیا جاتا ہے وہ تحریم العقوق نافرمانی کی حرمت ہے. والدین کی نافرمانی یا وہ کہ جن کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا گیا ہے ان کے ساتھ بدسلوکی کرنا اور ان کے حقوق ادا نہ کرنا. وقطيعة الرحم اور صلہ رحمی کو توڑنا. تو فرمایا کہ اس باب میں دو چیزوں کی حرمت کو بیان کیا جاتا ہے، ایک تو تحریم العقوق نافرمانی کی حرمت، عقد سے عقوق ہے، عقد کی جمع ہے عقوق، اور عقد کہتے ہیں نافرمانی کو. تو سب سے پہلے جس آیت کو امام النووی نے یہاں نقل کیا ہے وہ سورہ محمد کی آیت نمبر 21 اور 22 ہے. اس میں اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے کہ وہ لوگ جو زمین میں فساد پھیلاتے ہیں اور صلہ رحمی کو توڑتے ہیں، یہ وہ ہیں کہ جن پر اللہ تعالی نے لعنت بھیجی، اور لعنت ایسی کہ یہ ہدایت والی اور صحیح کسی بھی بات کو قبول کرنے پہ آمادہ نہیں ہے، اور اللہ تعالی نے ان کو بالکل اندھا کر دیا کہ حق اور ہدایت کو دیکھنے سے بھی یہ محروم ہو گئے. تو فرمایا فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ أَن تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ أُولَئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ. کیا یوں ہے کہ جب تمہیں موقع ملے تو تم زمین میں فساد پھیلاؤ گے اور صلہ رحمی کو توڑو گے؟ جو لوگ یہ کام کریں گے اولئک الذین لعنہم اللہ، یہی ہیں وہ جن سے اللہ نے لعنت کی. اور دوسری آیت سورہ الرعد کی آیت نمبر 25 ہے، جس میں ارشاد فرمایا کہ وہ لوگ جو اللہ سے کیے گئے وعدے کو توڑتے ہیں، اللہ سے عالم ارواح میں تمام لوگوں نے جس چیز کا وعدہ کیا تھا وہ اللہ کی توحید کا وعدہ تھا، تو وہ لوگ کہ جو دنیا میں آ کر اس وعدے کی خلاف ورزی کرتے ہیں اور شرک اور کفر کا ارتکاب کرتے ہیں، یہ ہیں ینقضون عہد اللہ من بعد میثاق، اللہ سے کیے گئے وعدے کو توڑنے والے، اور ویقطعون ما امر اللہ به ان یوصل، اللہ نے رشتہ داری اور صلہ رحمی کے نبھانے کا حکم دیا، یہ اس کو توڑتے ہیں، اور تیسری چیز یہ کہ زمین میں فساد پھیلاتے ہیں. تو جو شخص اور جو لوگ یہ کام کریں کہ شرک اور کفر کو اپنا لیں اور صلہ رحمی کو اس کو نبھانے کے بجائے قطع رحمی کو اپنائیں اور اس پر عمل کریں اور زمین میں فساد پھیلائیں، تو فرمایا اولئک لہم اللعنت ولہم سوء الدار، ان لوگوں پہ اللہ کی لعنت اور ان لوگوں کے لیے بہت ہی برا ٹھکانہ جو کہ جہنم ہے. اور تیسری آیت اس باب کی سورہ الاسراء یعنی بنی اسرائیل کی آیت نمبر 23 اور 24 ہے، جو اس سے پہلے کئی ابواب کے شروع میں گزر چکی ہے. سب سے پہلی حدیث جو یہاں انہوں نے نقل کی ہے وہ متفق علیہ حدیث ہے، اور یہ نفیع بن حارث رضی اللہ عنہ نے اس حدیث کو روایت کیا، اور یہ صحابی وہ ہیں جنہوں نے اس حدیث کو بھی روایت کیا جو ہم نے اس کتاب کے پہلے باب کے شروع میں پڑھی تھی، اور وہ حدیث نمبر 9 ہے. اس حدیث کو بھی انہی ابی بکر نفیع بن الحارث نے روایت کیا تھا، تو ان کی مختصر زندگی کے حالات وہاں ہم نے بیان کر دیے. جس حدیث کو یہاں امام النووی یہاں نقل کرتے ہیں وہ متفق علیہ حدیث ہے، اس میں یہ آتا ہے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے 3 بار ارشاد فرمایا الا انبئکم باکبر الکبائر، الا انبئکم باکبر الکبائر، الا انبئکم باکبر الکبائر، کیا میں تمہیں کبیرہ گناہوں میں کے سب سے زیادہ بڑے کبیرہ گناہوں کے بارے میں نہ بتا دوں؟ یعنی جو گناہ کبائر کبیرہ گناہ ہیں ان میں پھر جو بہت زیادہ بڑے گناہ ہیں شدید وعید والے گناہ ہیں
کیا میں تمہیں ان بڑے بڑے گناہوں کے بارے میں نہ بتاؤں؟ تین مرتبہ یہ جملہ ارشاد فرمایا تو صحابہ رضی اللہ عنہم نے عرض کیا کہ بلا یا رسول اللہ، تو ضرور اے اللہ کے رسول ہمیں آپ بتائیے. تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ پہلا بڑا جرم جو تمام کبیرہ گناہوں میں سب سے بڑا کبیرہ گناہ ہے وہ ہے الاشراک باللہ، اللہ کے ساتھ کسی اور کو اس کا شریک ٹھہرانا، شرک یہ بڑے گناہوں میں سب سے بڑا گناہ ہے. اور ارشاد فرمایا کہ دوسرے نمبر پہ وعقوق الوالدین، اور والدین کے ساتھ نافرمانی کرنا، والدین کے حقوق نہ ادا کرنا، حقوق کو ادا نہ کرنا، اس کو عقوق اور عقد کہتے ہیں، یعنی والدین کی نافرمانی، یہ کبیرہ گناہوں میں دوسرے نمبر کا بڑا کبیرہ گناہ ہے. اور ارشاد فرمایا کہ وَكَانَ مُتَّكِئًا، جب آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے یہ ارشاد فرمایا تو آپ تکیہ لگائے تشریف فرما تھے، تو جب اس مقام پہ پہنچے تو ٹھیک سے بیٹھ گئے، تکیہ چھوڑ دیا اور بیٹھ کر ارشاد فرمایا. یعنی پہلے دو چیزیں ارشاد فرمائی کہ کبیرہ گناہوں میں سب سے بڑا گناہ ہے شرک، اور اس کے بعد والدین کی نافرمانی، یہ کہہ کر آپ بیٹھ گئے، گویا کہ صحابہ کو مزید متوجہ کرنے کے لیے کہ اب ذرا توجہ سے سنو. تیسری بڑی اہم بات میں کرنے والا ہوں، اس لیے ٹھیک سے بیٹھ گئے اور صحابہ کی طرف توجہ فرما کے ارشاد فرمایا کہ الا، اچھی طرح سن لو، سمجھ لو اب میں جو بات کرنے والا ہوں اس بات کو، اور وہ یہ ہے وقول الزور، جھوٹی بات، وشہادت الزور، اور جھوٹی گواہی. فما زال یکررها، اور اس جملے کو آپ بار بار دہراتے رہے، جھوٹی بات اور جھوٹی گواہی، جھوٹی بات اور جھوٹی گواہی، یعنی جھوٹ بولنا اور جھوٹی گواہی دینا، یہ بار بار آپ کہتے رہے کہتے رہے، حتیٰ کہ صحابہ رضی اللہ عنہم پریشان ہو گئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مزید اور مسلسل کثرت سے بولنے سے کہیں تکلیف نہ ہو. تو صحابہ یہ کہتے ہیں حتیٰ قلنا لیتہ سکت، تو ہم نے کہا کہ کیا ہی اچھا ہو کہ اب آپ خاموش ہو جائیں. تو یہ اتنی شدید وعید والی بات ہے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام اس بات کو مسلسل بیان کر رہے ہیں کہ دیکھو کبیرہ گناہوں میں کا بڑا گناہ یہ ہے جھوٹ بولنا یا جھوٹی گواہی دینا، اور اسی میں کسی پہ جھوٹی تہمت لگانا جس کو بہتان کہتے ہیں. اس باب کی عبداللہ ابن عمرو ابن العاص رضی اللہ عنہما نے روایت کی، اس نے ارشاد فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبیرہ گناہ گنواتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ پہلا بڑا کبیرہ، پہلا کبیرہ گناہ الاشراک باللہ، اللہ کے ساتھ شرک، اور دوسرا کبیرہ وعقوق الوالدین، اور تیسرا کبیرہ گناہ وقتل النفس، کسی کو ناحق اور بے گناہ قتل کرنا، اور چوتھی والیمین الغمور، چوتھی جھوٹی قسم کھانا. اور غموس کے معنی یہ فرمایا کہ غمس سے ہے، غمس کے معنی کسی چیز، کوئی چیز پانی یا کسی چیز میں ڈوب جائے. فرمایا کہ غموس کو امام النووی نے اس حدیث کے آخر میں اس حدیث کی شرح بیان کرتے ہوئے فرمایا والیمین الغموس التی یحلفها کاذبا عامدا، وہ قسم کہ جو آدمی جان بوجھ کے جھوٹی قسم کھائے. غموسا، اس کو غموس اس لیے کہا گیا لانها تغمس الحالف فی الاثم، اس لیے کہ یہ قسم کھانے والے کو گناہ میں غرق کر دیتی. اتنا بڑا گناہ ہے، ایک بڑا گناہ، یہ اتنا بڑا گناہ ہے جھوٹی قسم کھانا، کہ اس سے جھوٹی قسم کھانے والا گناہ میں بالکل غرق ہو جاتا ہے. اور تیسری حدیث اس باب کی اس حقوق سے متعلق ہے جو والدین کے حقوق ہیں. ارشاد فرمایا کہ کبیرہ گناہوں میں ایک کبیرہ گناہ یہ ہے شتم الرجل والدیہ، کہ کوئی شخص اپنے والدین پہ لان تان کرے، اپنے والدین کو برا بھلا کرے. صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ وَهَلْ يَشْتِمُ الرَّجُلُ وَالِدَيْهِ، کیا کوئی شخص اپنے والدین کو لان تان کر سکتا ہے؟ فرمایا کہ ہاں، نعم، وہ اس طرح يَسُبُّ أَبَ الرَّجُلِ فَيَسُبُّ أَبَا، یہ شخص دوسرے آدمی کے باپ سے لعنت بھیجتا ہے یا کسی دوسرے آدمی کے باپ کو گالی دیتا ہے، تو وہ شخص اور وہ یسب امہ، اور یا اس کی ماں کو یہ گالی دیتا ہے، ارشاد فرمایا کہ اس کے مقابلے میں، اس کے جواب میں فیسب ابا، وہ اس کے باپ کو گالی دیتا ہے، اور فیسب امہ، اور اس کی ماں کو گالی دیتا ہے۔ تو فرمایا کہ اس طریقے سے یہ گناہ ہے کہ کوئی شخص اپنے باپ یا اپنی ماں کو گالی دے، یا اپنی ماں یا اپنے باپ سے لعنت بھیجے۔ جب صحابہ نے یہ پوچھا کہ یا رسول اللہ، یہ کیسے ممکن ہے کہ کوئی شخص خود ہی اپنے ماں باپ کو گالی دے، تو فرمایا کہ اگر کوئی شخص کسی دوسرے آدمی کے باپ کو گالی دے اور وہ اس کو جواب دے، تو یہ ہے اپنے والدین کو گالی دینا اور اپنے والدین سے لعنت بھیجنا، جیسا کہ آگے چل کے ارشاد فرمایا اِنَّ مِنْ أَكْبَرِ الْكَبَائِرِ أَنْ يَلْعَنَ الرَّجُلُ وَالِدَيْهِ، کبیرہ گناہوں میں کا کبیرہ گناہ جو بڑا مشہور اور بڑا شدید وعید والا ہے، وہ یہ ہے اَنْ يَلْعَنَ الرَّجُلُ وَالِدَيْهِ، کہ کوئی شخص اپنے والدین سے لعنت بھیجے۔ قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ كَيْفَ يَلْعَنُ الرَّجُلُ وَالِدَيْهِ، کہ یا رسول اللہ، کوئی شخص خود اپنے والدین سے کیسے لعنت بھیج سکتا ہے؟ تو فرمایا یسب اب الرجل فیسب ابا و یسب امہ فیسب امہ۔ اور چوتھی حدیث کی روایت ابو محمد جبیر ابن مطعم رضی اللہ عنہ نے کی ہے، یہ رسول کریم علیہ الصلاۃ والسلام کا یہ ارشاد نقل کرتے ہیں کہ لا يدخل الجنة قاطع، قطع رحم کرنے والا یعنی صلہ رحمی کو توڑنے والا جنت میں داخل نہیں ہوگا، اور یہ حدیث متفق علیہ ہے۔ ارشاد فرمایا کہ قطع تعلق کرنے والا یعنی صلہ رحمی کو توڑنے والا جنت میں داخل نہیں ہوگا، اور یہ جبیر رضی اللہ عنہ یہ مطعم بن عدی کے بیٹے ہیں، ان کے والد کا نام تھا مطعم، اور یہ مسلمان نہیں ہوئے تھے، لیکن انہوں نے اپنی زندگی میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی بڑی مدد کی تھی۔ جبیر کے والد مطعم، جبیر تو صحابی ہیں رضی اللہ عنہ، لیکن ان کے والد تھے مطعم، اور یہ مطعم وہ ہیں کہ جب کعب ابی طالب نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کے ساتھ 3 سال تک بند تھے، مکے والوں نے آپ کے ساتھ تعلقات توڑ دیے تھے، آپ کا بائیکاٹ کیا تھا، تو یہ مطعم کھانے پینے کی چیزیں چھپ چھپ کے رات کے اندھیرے میں لے جا کے رسول کریم اور صحابہ رضی اللہ عنہم کو دیا کرتے تھے، اور جب وہ معاہدہ جو حرم کے اوپر لٹکا دیا گیا تھا، جس میں یہ بات لکھی گئی تھی کہ محمد اور ان کے ساتھی صلی اللہ علیہ وسلم، ان کا مکے والوں سے کوئی تعلق نہیں ہے، تو یہ مطعم وہ شخص ہیں کہ جنہوں نے جا کے اس معاہدے کو پھاڑا اور چیرا اور نیچے پھینک دیا، اور یہ مطعم وہ ہیں کہ جب طائف کے سفر سے آپ علیہ الصلاۃ والسلام واپس لوٹے اور مکے میں آپ داخل نہیں ہو سکتے تھے، اس لیے کہ مکے والے سارے آپ کے مخالف تھے اور آپ کو اپنی جان کا خطرہ تھا، تو اس وقت جس شخص نے آپ کو امان دی اور حرم میں کھڑے ہو کے یہ اعلان کیا کہ محمد کو میں نے اپنے امان میں لیا ہے اور اب یہ میرے ساتھ ہیں اور میں نے ان کو اپنی امان میں لے لیا ہے، جو شخص اپنی بیوی کو بیوہ بنانا چاہتا ہے اور اپنے بچوں کو یتیم بنانا چاہتا ہے، وہ آ کے مجھ سے اور میرے بیٹوں سے مقابلہ کرے۔ تو یہ مطعم تھے جنہوں نے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا ساتھ دیا۔ بدر کے جہاد اور بدر کی لڑائی کے بعد جب مکے والوں کو اور بڑے بڑے مکے کے مشہور لوگوں کو اور مکے کے بڑے بڑے اثر والی شخصیات کو صحابہ نے قیدی بنایا، اور ان قیدیوں کی رہائی کا جب مسئلہ آیا، تو صحیح بخاری میں یہ حدیث موجود ہے، آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ لو کان المطعم ابن عدی حیا وکلمنی فی ہؤلاء النتنا لترکتهم لہ، آج اگر مطعم زندہ ہوتا اور وہ اگر ان کی سفارش کرتا تو مطعم کی سفارش پہ میں ان سب کو چھوڑ دیتا. تو یہ ان کے بیٹے ہیں, مطعم کے بیٹے ہیں جبیر رضی اللہ عنہ. انہوں نے 60 احادیث روایت کی ہیں اور ان 60 احادیث میں سے 6 حدیثیں متفق علیہ ہیں. اور یہ حکمائے قریش میں تھے, قریش کے جو لوگ سمجھدار اور صاحب فراست اور صاحب عقل اور علم و حکمت والے لوگ تھے, ان میں ایک یہ تھے جبیر رضی اللہ عنہ. مدینہ منورہ میں 54 ہجری میں ان کا انتقال ہوا. انہوں نے اس حدیث کو روایت کیا جس میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ لا يدخل الجنۃ قاطع, صلہ رحمی کو توڑنے والا جنت میں داخل نہیں ہو سکتا. سب سے آخری حدیث اس باب کی, اس کو بھی ایک مشہور صحابی نے روایت کیا, اور یہ صحابی جلیل القدر صحابہ میں سے ہیں, سیدنا المغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ. یہ جلیل القدر صحابہ میں سے ہیں اور بزرگ صحابہ میں سے ہیں, یعنی بڑی عمر کے صحابہ میں سے یہ ایک ہیں. انہوں نے اس حدیث کو روایت کیا, اور یہ المغیرہ رضی اللہ عنہ, ان کو سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے اپنی خلافت میں بصرے کا والی مقرر کیا تھا, اور اس کے بعد پھر ان کو کوفے کا والی مقرر کیا گیا. سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ نے بھی ان کو کوفے کی ولایت سے برقرار رکھا, اور آخر میں سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ نے بھی اپنی خلافت میں ان کو کوفے کی ولایت سے برقرار رکھا. یہ 50 ہجری میں ان کا انتقال کوفے میں ہوا, اور المغیرہ رضی اللہ عنہ نے کل احادیث جو روایت کی ہیں وہ 136 کے قریب ہیں. تو جو حدیث انہوں نے روایت کی ہے جس کو امام النووی یہاں لائے ہیں, یہ متفق علیہ حدیث ہے, اس میں یہ ارشاد نقل کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان اللہ تعالی حرم علیکم عقوق الامہات, اللہ تعالی نے تم لوگوں پہ ماؤں کی نافرمانی کو حرام کر دیا ہے, یعنی ماں کی نافرمانی یہ اللہ نے تم سے حرام کی ہے. اور ومنعا, اور جو چیز اللہ کے راستے میں خرچ کرنی ہو, کسی کو دینی ہو, اس کو منع کرنا, اس کو روکنا, یہ بھی حرام ہے. وہات, اور دوسروں کے پاس جو چیز ہو اس کو طلب کرنا, اس کو لینا, اس کے حاصل کرنے کی ناجائز کوشش کرنا, یہ بھی حرام ہے. اور ووعد البنات, اور بیٹیوں کو زندہ دفن کرنا یا بیٹیوں کے ساتھ بدسلوکی کرنا, بیٹوں کو بیٹیوں پہ ترجیح دینا, اور بیٹیوں کی پیدائش کو نحوست تصور کرنا, اور بیٹیوں کی پیدائش پہ خوش نہ ہونا, فرمایا کہ اس کو بھی تم پر اللہ تعالی نے حرام قرار دیا. اور جس چیز کو اللہ نے تمہارے لیے پسند نہیں کیا, حلال اور حرام کے مسائل جو 2 ہفتے سے مسجد شعیبی کے درس میں اس وقت ہم پڑھ رہے ہیں, تو حلال اور حرام کے درس کے شروع میں ہم نے بتا دیا تھا کہ حرام کی تعریف کیا ہے, مکروہ کی تعریف کیا ہے, اور مکروہ کی قسمیں کیا ہیں. تو مکروہ یعنی جس چیز کو اللہ نے تمہارے لیے پسند نہیں کیا وہ یہ ہے, قیل وقال, فضول باتیں. قیل کہا گیا اور قال اس نے کہا, یعنی فضول باتیں جس کو ہم اپنی عام زبان میں گپ شپ کہتے ہیں, وہ بات کہ جس بات کا کوئی دنیاوی یا دینی فائدہ نہ ہو, وہ بات جس بات کے کرنے اور جس بات کے سننے اور جس بات کے نشر کرنے کا کوئی دنیاوی یا دینی فائدہ نہ ہو, فضول بات ہو, اس چیز کو اللہ نے تمہارے لیے پسند نہیں کیا. وکثرت السؤال, اور کثرت سے سوالات پوچھنا, کثرت سے سوال پوچھنا استاد سے, عالم سے, یا کسی صاحب علم سے بہت زیادہ کثرت سے سوالات پوچھنا, یہ چیز بھی اللہ نے پسند نہیں کی. وإضاعت المال, اور مال کو ضائع کرنا, اس مال کو اس مقام سے اور اس جگہ خرچ کرنا جہاں خرچ کرنے سے اللہ نے منع کیا ہے, اس چیز کو بھی اللہ نے تمہارے لیے پسند نہیں کیا. اس حدیث کے بعد امام النووی اس حدیث میں شامل بعض چیزوں کی تشریح بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں منعن کا معنی معناه اس کا معنی یہ ہے منع ما وجب علی جو چیز اس پر واجب ہو اس کو منع کرنا وحاتم ہاتھ کا معنی یہ ہے طلب ما لیس لہ جو چیز اس کے لیے نہیں ہے دوسروں کی کسی چیز کے حاصل کرنے کی کوشش یا تمنا کرنا اور یہ چیز شرعاً جائز نہ ہو اگر کسی شخص کے پاس کوئی ایسی اچھی چیز ہے جس کی یہ شخص تمنا کرتا ہے تو تمنا حلال کی شرعاً یہ جائز ہے لیکن کسی شخص سے اس کی چیز کو ناجائز طریقے سے حاصل کرنا یہ ہے ہاتھ ووعد البنات اور اس کے بعد ارشاد فرمایا قیل وقال اس کا ایک معنی یہ ہے الحدیث بکل ما یسمع جو کچھ بھی سن لے اس کو دوسروں کے سامنے بیان کرنا اور یہ کہنا کہ قیل کذا وقال فلان کذا فلان یوں کہا فلان یوں کہا مما لا یعلم صحته ولا یظنها جس کی صحت کے بارے میں اس کو گمان اور یقین نہ ہو اور فرمایا کفا بالمرء کذبا ان یحدث بکل ما سمع یہ حدیث ہے جس سے پہلے ہم نے پڑھی ہے آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کسی آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے یہ بات کافی ہے کہ جو کچھ وہ سنے دوسروں تک پہنچا دے بغیر تحقیق جس طرح ہمارے ہاں یہ چیز عام ہے لوگ کہتے ہیں تو اس طریقے پہ لوگ افواہوں اور جھوٹی باتوں کو نشر کرتے ہیں مسلمان کے بارے میں اس کی غیبت اور اس پہ بہتان اور اس کی ذات کے بارے میں ان چیزوں کو بیان کرنا جس کی صحت پہ اس کو یقین نہ ہو اور خاص طور پہ علماء کے بارے میں اہل علم کے بارے میں تاکہ دین سے اور دین کے حامل لوگوں سے لوگوں کے دلوں میں نفرت پیدا ہو فرمایا کہ یہ چیز مناسب نہیں ہے اور یہ جھوٹے آدمی کی نشانی ہے کہ وہ لوگوں سے کہتا چلتا کہ تم نے سنا فلاں آدمی یوں کہہ رہا تھا اور فلاں جگہ میں نے یہ بات سنی اور فلاں جگہ تو یہ چیز یہ بات بالکل عام ہو گئی ہے ارشاد فرما یہ ہے قیل وقال فضول باتوں کو سننا اور ان کو نشر کرنا اور ان پر یقین کرنا وَإِضَاعَةُ الْمَالِ تَبْذِيرُهُ وَصَرْفُهُ فِي غَيْرِ الْوُجُوهِ الْمَأْذُونِ فِيهَا مِنْ مَقَاصِدِ الْآخِرَةِ وَالدُّنْيَا وَتَرْكُ حِفْظِهِ مَعَ إِمْكَانِ الْحِفْظِ مال کو اس جگہ خرچ کرنا جس جگہ خرچ کرنے کی اس کو اجازت نہیں ہے اور اس سے نہ دنیا کا فائدہ حاصل ہوتا ہے نہ آخرت کا ثواب اس کو ملتا ہے اور مال کی حفاظت کو ترک کر دینا جہاں اس کی حفاظت کرنا اس شخص پہ واجب تھا اور کثرت سؤال کا معنی ایک یہ بھی ہے کہ اس چیز کی طلب اور اس چیز کو مانگنا جس کی ضرورت نہ ہو اور فرمایا کہ وہ فی الباب احادیث سبقت فی الباب قبلہ اس سے پہلے بھی جو ابواب گزرے ہیں یا جو باب گزرا ہے اس میں جو حدیثیں ہم نے پڑھی ہیں وہ بھی آج کے اس موضوع سے متعلق تھی لیکن چونکہ گزر چکی ہیں اس لیے ہم ان کو بیان نہیں کرتے جن میں دو حدیثیں بڑی اہم تھیں جو ہم نے پڑھی ایک وہ اقطع من قطعت اور دوسری من قطعنی قطعہ اللہ صلی اللہ
الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین ولا عدوان الا علی الظالمین وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصابرين وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله سيد الأولين والآخرين وإمام المتقين صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رجلا من الأعراب لقيه بطريق مكة فسلم عليه عبد الله بن عمر وحمله على حمار كان يركبه وأعطاه عمامة كانت على رأسه قال ابن دينار فقلنا له أصلحك الله إنهم الأعراب وهم يرضون باليسير. فقال عبد الله بن عمر: إن أبا هذا كان ودا لعمر بن الخطاب رضي الله عنه، وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أبر البر صلة الرجل أهل ود أبيه. وفي رواية عن ابن دينار عن ابن عمر أنه كان إذا خرج إلى مكة كان له حمار يتروح عليه إذا مل ركوب الراحلة، وعمامة يشد بها رأسه. فبينا هو يوما على ذلك الحمار إذ مر به أعرابي فقال: ألست فلان ابن فلان؟ قال: بلى. فأعطاه الحمار فقال: اركب هذا. وأعطاه العمامة وقال: أشدد بها رأسك. فقال له بعض أصحابه: غفر الله لك، أعطيت هذا الأعرابي حمارا كنت تروح عليه، وعمامة كنت تشد بها رأسك. فقال: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن من أبر البر أن يصل الرجل أهل ود أبيه بعد أن يولي. وإن أباه كان صديقا لعمر رضي الله عنه. روى هذه الروايات كلها مسلم عن أبي أسيد بضم الهمزة وفتح السين مالك بن ربيعة الساعدي رضي الله عنه قال: بينا نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ جاءه رجل من بني سلمة فقال: يا رسول الله، هل بقي من بر أبوي شيء أبرهما به بعد موتهما؟ فقال: نعم، الصلاة عليهما والاستغفار لهما وإنفاذ عهدهما من بعدهما وصلة الرحم التي لا توصل إلا بهما وإكرام صديقهما. رواه أبو داود. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: ما غرت على أحد من نساء النبي صلى الله عليه وسلم ما غرت على خديجة رضي الله عنها، وما رأيتها قط، ولكن كان يكثر ذكرها، وربما ذبح الشاة ثم يقطعها أعضاء ثم يبعثها في صدائق خديجة. فربما قلت له: كأن لم يكن في الدنيا امرأة إلا خديجة، فيقول: إنها كانت لي منها ولد. متفق عليه. وفي رواية: وإن كان ليذبح الشاة فيهدي في خلائلها منها ما يسعهن. وفي رواية: كان إذا ذبح الشاة يقول: أرسلوا بها إلى أصدقاء خديجة. وفي رواية قالت: استأذنت هالة بنت خويلد أخت خديجة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعرف استئذان خديجة فارتاح لذلك، فقال: اللهم هالة بنت خويلد. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: خرجت مع جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه في سفر، فكان يخدمني، فقلت له: لا تفعل. فقال: إني قد رأيت الأنصار تصنع برسول الله صلى الله عليه وسلم إني قد رأيت الأنصار تصنع برسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا، آليت على نفسي ألا أصحب أحدا منهم إلا خدمته. متفق عليه. یہ ریاض الصالحین کا 42واں باب ہے، جس کا عنوان ہے باب بر اصدقاء الاب، اپنے والد کے دوستوں کے ساتھ حسن سلوک، یعنی جس طریقے پہ والد کا یہ حق ہے کہ اس کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے، اسی طرح پہ والد کے دوستوں کا بھی یہ حق ہے کہ ان کا اکرام کیا جائے، یہ سمجھ کے اور یہ سوچ کے کہ یہ میرے والد کے دوست ہیں، اور اسی طریقے پہ والدہ کی سہیلیوں کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے. جس طریقے پہ گزشتہ ہفتے ہم نے 41 باب کے آخر میں وہ حدیث پڑھی تھی جس میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا یہ ارشاد ہم نے پڑھا تھا کہ الخالۃ بمنزلۃ الام، خالہ ماں کی طرح ہوتی ہے. تو اسی طریقے پہ والدہ کی سہیلیوں کا بھی احترام اور ادب کرنا چاہیے، یہ سوچ کے اور یہ سمجھ کے کہ یہ میری والدہ کی سہیلیاں ہیں، تو گویا کہ میرے لیے ماں کے برابر ان کا درجہ ہے. اور اسی طریقے پہ اپنی بیوی کے حقوق کا خیال کرنا چاہیے اور بیوی کی سہیلیوں کا بھی احترام اور ادب کرنا چاہیے، بشرطے کہ یہ احترام اور یہ ادب اور یہ تعلق شریعت کے دائرے کے اندر ہو. اس سے مراد وہ بے غیرتی نہیں ہے جس بے غیرتی کو آج کل لوگ ترقی اور روشن خیالی کا نام دیتے ہیں، کہ اپنی بیویوں کو اپنے دوستوں سے ملاتے ہیں اور دوستوں کی بیویوں سے خود ملتے ہیں. تو شرعی حدود کے اندر رہتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ یہ چیز یہاں پر بیان کی جاتی ہے کہ انسان جو عمل بھی کرے اس کے لیے اسے اپنی شرعی حد کو دیکھنا ہے، اس بارے میں میری حد کیا ہے، شریعت نے کن کن آداب اور کن کن قیود اور کن کن شرائط کے ساتھ اس عمل کی اجازت دی ہے. وَسَائِرَ مَنْ يُنْدَبَ اِكْرَامُ، ہر وہ جس کے اکرام اور جس کے ادب کا حکم شریعت نے دیا ہے، اور ہر وہ کہ جس کا اکرام اور جس کی توقیر اور جس کا ادب اور جس کا احترام کرنا مستحب ہے، ثواب کا باعث ہے. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت کی ہوئی اس حدیث کو انہوں نے یہاں نقل کیا جو متفق علیہ ہے، جس میں سرکار دو عالم علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ نیکیوں میں سب سے بڑی اور اہم اور اچھی اور افضل اور اعلیٰ اور برتر نیکی یہ ہے کہ ان یصل الرجل ود ابی، کہ کوئی شخص اپنے والد کے دوستوں کے ساتھ حسن سلوک کرے، یہ نیکیوں میں بڑی نیکی ہے. ان ابر البر ان یصل الرجل ود ابی، اپنے والد کے دوستوں کے ساتھ حسن سلوک رکھے. اور عبداللہ ابن دینار یہ کہتے ہیں کہ ہم ایک سفر میں عبداللہ ابن عمر کے ساتھ تھے، تو ہم نے دیکھا کہ ایک دیہاتی مکے کے راستے میں ان کو ملا، مکہ جاتے ہوئے راستے میں ایک دیہاتی سے عبداللہ ابن عمر کی ملاقات ہوئی، تو عبداللہ ابن عمر نے اس کو سلام کیا، یعنی سلام میں پہل کی احترام اور ادب کے لیے، اور اس کو اپنی اس سواری پہ بٹھایا. وَحَمَلَهُ عَلَى حِمَارٍ كَانَ يَرْكَبُهُ، جس پہ یہ خود بیٹھے ہوئے تھے، اپنے اس گدھے اور اس سواری پہ جس پہ یہ سوار تھے، اس اعرابی کو، بدو اور دیہاتی کو عبداللہ ابن عمر نے بٹھایا، اور اپنے سر پہ جو عمامہ باندھا ہوا تھا وہ عمامہ انہوں نے اس دیہاتی کو اکرام اور عزت کے طور پہ عطا فرمایا. تو چونکہ یہ چیز بہت بڑی چیز تھی صحابہ رضی اللہ عنہم کی نگاہ میں کہ کوئی شخص اپنی سواری کسی کو دے دے، یعنی اس چیز کا تصور ہم لوگ کیسے کر سکتے ہیں کہ ایک شخص کے پاس نئے ماڈل کی گاڑی ہو اور وہ سفر پہ جا رہا ہو اور اچھے کپڑے اس نے پہنے ہوئے ہوں اور اس کے پاس اچھی خاصی نقدی رقم جیب میں موجود ہو، اور وہ اچانک راستے کے اس کو والد کا کوئی دوست مل جائے، تو یہ اس سے کہے کہ تمہارے پاس سواری نہیں ہے اس لیے میری یہ گاڑی تم رکھ لو، اور جو کچھ میرے پاس تھی تم لے لو، تمہارے سفر کے لیے تمہیں اس کی شاید ضرورت پڑے. اس چیز کا ہم تصور نہیں کر سکتے، لیکن وہ ایسے لوگ تھے کہ جن کے سامنے دنیا اور دنیا کی چیزوں کی کوئی وقعت اور اہمیت نہیں تھی.
جتنا وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے تھے اس یقین پہ خرچ کرتے تھے، اور انہوں نے صادق و مصدوق علیہ الصلاۃ والسلام کی زبان مبارک سے جملہ چونکہ سن لیا تھا کہ انفق ينفق علیک، خرچ کرو تم پہ بھی خرچ کیا جائے گا، تو وہ اس عقیدے کے تحت خرچ کرتے تھے. ان کو یقین تھا کہ اگر ہم نے ایک گاڑی دی ہے تو رات ہونے سے پہلے ہمیں 10 گاڑیاں مل جائیں گی یا 10 گاڑیوں کے برابر کی قیمت ملے گی، اس لیے کہ اللہ کا رسول جھوٹ نہیں بولتا، ہمارے کان دھوکہ کھا سکتے ہیں، ہماری آنکھیں غلط چیز دیکھ سکتی ہیں، ہمارے دل و دماغ میں غلط تفکرات آ سکتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کبھی جھوٹ نہیں بولتے، اور جو کچھ وہ بولتے ہیں یقیناً وہ ہو کے رہتا ہے. ان کو یقین تھا، یقین کی یہ دولت جس سے ہم اس وقت محروم ہو چکے ہیں، عبادات کی کثرت ہے، نیکیوں کی کثرت ہے، علم کی کثرت ہے، کتابوں کی کثرت ہے، اجتماعات کی کثرت ہے، اور حج عمرے پہ جانے والوں کی کثرت ہے، نوافل اور صدقات اور استغفار کرنے والوں کی کثرت ہے. لیکن اگر قلت ہے تو ان کی ہے جن کے پاس سب کچھ ہے لیکن یقین نہیں ہے. اور یقین وہ دولت ہے کہ یہ اگر حاصل ہو جائے تو تھوڑی سی عبادت سے بھی انسان کا کام چل جاتا ہے، اور اگر یقین نہ ہو تو جس طریقے پہ کہ ہم زندگی گزر گئی، ہمارے بال سفید ہو گئے، سن 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 کے ہم سن ہو گئے، اور پھر اسی لیے ہم کو سننی کہتے ہیں، شاید کہ ہم لوگ سن ہو چکے ہیں، ایک کان سے سنتے ہیں دوسرے کان سے نکالتے ہیں. لیکن جن کا تذکرہ یہاں ہو رہا ہے یہ دوسری قسم کی مخلوق تھی، معاف کیجئے گا، ہمارے نزدیک ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ دوسرے عالم سے ان کا تعلق تھا، یعنی ہماری دنیا میں رہنے والے لوگ نہیں تھے. اس لیے کہ آج کل کون اتنا دیوانہ ہے، ہم تو اسے دیوانگی ہی کہیں گے کہ جس طریقے سے ہم اپنے ارد گرد دیکھتے ہیں. ورنہ حقیقت یہ ہے کہ اگر یہ دیوانگی ہے تو ہر ایک شخص کو دیوانہ بن جانا چاہیے، اور اگر یہ پاگل پن ہے تو یہ پاگل پن اس عقل اور اس علم سے کہیں اچھا کہ جو انسان کو یقین کی دولت سے محروم رکھتا ہے. یہ وہ تھے جنہوں نے سنا تھا کہ انفق ينفق علیک، خرچ کرو تو تم پر بھی خرچ کیا جائے گا، اور یہ سن چکے تھے کہ مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل فی کل سنبلۃ مئۃ حبۃ. ایک روپیہ ایک ریال اگر دو گے 700 کا بدلہ اجر اور ثواب بیٹھے بیٹھے وہیں اسی حال میں مل جائے گا. واللہ یضاعف لمن یشاء، اس سے بھی زیادہ مل سکتا ہے، اس لیے وہ خوب خرچ کرتے تھے. تو یہ کہنے لگے بعض ساتھی کہ عبداللہ ابن عمر سے کہ یہ تو دیہاتی آدمی ہے، اور دیہاتی لوگ چونکہ سادہ ہوتے ہیں، شہریوں کی طرح مکار نہیں ہوتے، اور شہریوں کی طرح ان کو سیاست نہیں آتی، وہ تو سیدھی سادھی بات جانتے ہیں کہ یہ صحیح ہے یہ غلط ہے، کسی سے دشمنی کرتے ہیں تو کھل کے کرتے ہیں، اور دوستی کرتے ہیں تو اس میں بھی حد کرتے ہیں. شہریوں کے ہاں منافقت ہوتی ہے، شہری عیار ہوتے ہیں، مکار ہوتے ہیں، ان کی دوستی بھی خطرے سے خالی نہیں ہوتی، اور ان کی دشمنی بھی ایسی دشمنی ہوتی ہے کہ آخر دم تک میٹھی چھری سے ایسا انسان کو ذبح کرتے ہیں کہ الا ماشاء اللہ، سوائے ان چند کے جو شہروں میں رہ کے بھی شہروں کی ہوا ان کو خراب نہیں کرتی، ان کا مزاج تبدیل نہیں کرتی، اور وقلیل ما هم، قرآن نے کہا وقلیل ما هم، ایسے بہت کم ہوتے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ یہ تو دیہاتی آدمی ہیں، اس کو اگر آپ تھوڑا سا کچھ دے دیتے تب بھی یہ راضی ہو جاتا. تو کہنے لگے کہ اصلحك اللہ، اللہ تعالی یعنی آپ کی اصلاح کرے، انہم الاعراب، یہ تو دیہاتی ہیں، وهم يرضون باليسير، تھوڑا سا اگر ان کو کچھ دے دیں آپ تب بھی وہ راضی ہو جاتے ہیں، مخلص ہیں، تو وہ تھوڑی سی چیز کی بھی قدر کرتے ہیں. دوسرے جو ہوتے ہیں یہ اگر بہت کچھ دے دیا جائے تب بھی یہ کہتے ہیں کہ ہمیں تو کچھ بھی نہیں ملا. تو عبداللہ ابن عمر نے کہا کہ تم کیا جانو، یہ تو وہ ہے، ان ابا هذا كان ودا لعمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ، یہ میرے والد کے دوست کا بیٹا ہے. اس شخص کا جو والد تھا وہ میرے والد کا دوست تھا. ان ابا هذا، اس کا باپ ودا دوست تھا، عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ، اس کا والد میرے والد کا دوست تھا، اور چونکہ میں نے سن رکھا ہے آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے ان ابر البر قلۃ الرجل اہل ود ابی، چونکہ میں یعنی سن چکا ہوں اس لیے میں نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ارشاد پہ عمل کیا. اور ایک دوسرے روایت میں بھی یہی آتا ہے کہ وہ یہی عبداللہ ابن عمر اور ابن دینار کا واقعہ ہے کہ یہ مکے کے سفر میں تھے. کان لہ حمار یتروح علی، عبداللہ ابن عمر کا ایک گدھا تھا جس پہ وہ آرام کرتے تھے، اذا مل جب تھک جایا کرتے تھے، رکوب الراحلہ اونٹ کی سواری سے، اونٹ کی سواری سے جب تھک جایا کرتے تھے تو پھر اپنے خچر اور گدھے پہ آ کے آرام سے تھوڑا سا سفر یا آرام فرمایا کرتے تھے. وہ عمامت یشد بها رأسا، اور سر پہ عمامہ پگڑی باندھی ہوئی تھی. اور اس طریقے پہ یہی آتا ہے کہ انہوں نے اس سفر کے دوران ایک اعرابی کو دیکھا اور اس سے پوچھا الست فلان ابن فلان، کیا تم فلان کے بیٹے نہیں ہو؟ اس نے کہا کہ ہاں بلا.